बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ممبئی میں مہا وکاس اگھاڑی نامی اتحاد کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی ریلی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، 4 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی۔ سہنیوں کے تازہ وحشیانہ جرم پر ارین الاسود فلسطینی تنظیم کا رد عمل، غاصب سہنیوں کے خلاف متحدہ جنگ کی ضرورت پر زور۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ممبئی میں مہا وکاس اگھاڑی نامی اتحاد نے حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ ممبئی سرمایہ نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ریلی میں شیو سینا، کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس سمیت مہا وکاس اگھاڑی میں شامل سبھی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب میں مہا وکاس اگھاڑی میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عظیم شخصیات کی توہین، سرحدی تنازعات، مہنگائی اور بے روزگاری سمیت ریاست کو درپیش اہم مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کی۔ ریلی سے خطاب میں کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر ریاست مہاراشٹر کے خلاف سازشوں کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عظیم شخصیات کی توہین کا سلسلہ بی جے پی کی قیادت میں شروع کیا گیا ہے۔ ریلی سے خطاب میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے صدر نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ممبئی میں اس سے پہلے بھی ریلیاں نکلتی رہی ہیں، لیکن یہ ریلی آج تک کی سب سے بڑی ریلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ریاست کے وقار کو بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شیو سینا کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے نے بھی کہا کہ آج کی ریلی ایک آغاز ہے اور غداروں کے دفن ہونے تک ہم نہیں رکیں گے، ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے۔ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف زبردست غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ حملہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے ایک تھانے پر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ دہشت گردوں نے تھانے پر دو طرف سے حملہ کیا، جس کے بعد پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ شروع ہو گئی۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے اس تبادلے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گرد بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے سرچ آپریشن انجام دیا لیکن آخری اطلاع ملنے تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ دہشت گردوں کی فائرنگ میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایران اور نکاراگوئے کے وزراء خارجہ نے ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان اور ڈینس مونکیڈا کے درمیان تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور عالمی مسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے اس سے قبل 25 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی۔ نکاراگوئے کے وزیر خارجہ کے دورے تہران کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی متعدد یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے نکاراگوئے، کیوبا، وینزویلا اور بولیویا جیسے سامراج مخالف ملکوں کے ایران کے ساتھ تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں دوران ایران اور لاطینی امریکہ کے سامراج مخالف ممالک کے درمیان تعلقات مزید آگے بڑھے ہیں اور باہمی تجارتی لین دین کی شرح میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ارین الاسود نامی مزاحمتی گروپ نے فلسطینی عوام سے سرزمین فلسطین کو صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب حماس نے غلب اردن میں مزاحمتی کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کی یلغار کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ارین الاسود گروپ نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر غاصبوں اور صہیونی آبادکاروں کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ ارین الاسود کے جاری کردہ بیان میں مقبوضہ فلسطین اور قدس شریف میں رہنے والے فلسطینیوں سے اتوار تک مسجد الاقصی پہنچنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مذکورہ مزاحمتی گروپ نے صہیونی آبادکاروں کو بھی خبردار کیا کہ وہ اسرائیلی فوج کے دھوکے میں نہ آئیں۔ بیان میں صہیونی آبادکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیلی فوج تم سے جھوٹ بول رہی ہے، تم اپنے گھروں میں رہو، بصورت دیگر ہم ہر جگہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ ارین الاسود نے یہ انتباہ ایسے وقت میں دیا ہے جب فلسطین کے استقامتی فورسز نے اتوار کی صبح نابلس میں اسرائیلی فوج کے ایک چیک پوسٹ کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ جنین بٹالین کے القدس بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ الجملہ چیک پوسٹ پر حملہ ہمارے مجاہدین نے کیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے نابلس میں دو فلسطینی نوجوانوں کو گاڑی سے کچل کے شہید کیے جانے کے واقعے پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ ہفتے کی شام ایک صہیونی آبادکار نے جنوبی نابلس میں واقع زاترا چیک پوسٹ کے قریب دو فلسطینی بھائیوں کو گاڑی سے کچل دیا، جس کے نتیجے میں ایک موقع پر ہی جبکہ دوسرا چند گھنٹے بعد زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ڈرپوک صہیونی آبادکار فلسطینی نوجوانوں کو جان بوجھ کر گاڑی تلے روندنے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حماس کے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ اسرائیل میں انتہا پسند حکومت کے قیام کا پہلا نتیجہ ہے جو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی آبادکاروں کے جرائم اور جہریت کی حمایت کرتی ہے۔ عبدالطیف قانون نے اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کے مقابلے کی غرض سے مغربی کنارے کے علاقے میں مزاحمت تیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی سے بھی کہا ہے کہ وہ صہیونی دشمن کے ساتھ سیکورٹی اور انٹیلیجنس تعاون ختم کر کے مشترکہ جہادی اسٹریٹجی پر عمل کرے۔ لندن میں پانی کی سپلائی کا پائپ پھٹ جانے سے ایک طرف بہت سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا اور دوسری طرف ہزاروں گھروں کا پانی کٹ گیا۔ رپورٹوں کے مطابق لندن کے شمالی حصے کے رہنے والے ہزاروں گھرانے متاثر ہوئے اور دسیوں رہائشی مکانات میں پانی بھر آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد گھر چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ دارالحکومت کے کامیڈن محلے میں پانی عمارتوں دکانوں میں داخل ہو گیا اور سڑک کے کنارے پارک گاڑیوں اور عمارتوں کو بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ عین شاہدین کے مطابق جس علاقے میں پائپ لائن پھٹی ہے وہاں کی عمارتوں میں آدھے میٹر کی اونچائی تک پانی بھر گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد علاقے کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو اپنے روزمرہ کی سرگرمی میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانیہ کے پانی کے محکمے تھیمز واٹر نے اس بارے میں کوئی باضابطہ بیان دینے سے انکار کیا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ واقعہ شدید سردی اور پائپ لائن کے جم جانے اور درجہ حرارت میں کمی کے پیشگی اعلان کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے بر وقت اور مناسب اقدامات انجام نہ دیے جانے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ برطانوی نرسوں کی یونین نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو اگلے مرحلے میں ہڑتال کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ برطانیہ کی نرسوں کی سب سے بڑی یونین رائل کالج آف نرسنگ RCN نے اگلے اقدام کے لیے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ آر سی این کی جانب سے جاری شدہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اگر حکومت نے منگل کے روز تک تنخواہوں میں اضافے کے لیے مذاکرات کا نیا دور شروع نہ کیا تو اسے آئندہ مہینے انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں اور بھی بڑے ہڑتال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذکورہ علاقوں کی نرسوں کی یونین پہلی بار ہڑتال کرنے پر اس وقت مجبور ہوئی جب حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہڑتال کے پہلے مرحلے کے لیے 15 اور 20 دسمبر کی تاریخیں طے کی گئی تھیں۔ آر سی این نے خبردار کیا کہ 20 دسمبر کو ہونے والی ہڑتال کی شدت پہلے دن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی اور جن شعبوں میں نرسوں کی سرگرمیاں جاری ہیں انہیں اور بھی محدود کر دیا جائے گا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے یوکرین کو برمسٹون 2 گائیڈڈ میزائل دیے جانے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ میزائل کیف کو اپنے دفاع کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ مغربی دنیا کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ لندن سے موصولہ خبروں کے مطابق برطانیہ نے بھی کیف کو گائیڈڈ میزائلوں سے نوازا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے اعلی عہدیدار اس وقت اس خبر کو تصدیق کرنے پر مجبور ہوئے جب عالمی ذرائع ابلاغ میں ان میزائلوں کو یوکرین کے حوالے کیے جانے کی خبر منظر عام پر آ گئی۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے صفائی پیش کرتے ہوئے سلسلے میں ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ برمسٹون 2 میزائلوں کو، جو کہ گائیڈڈ نوعیت کے ہیں، یوکرین کی مسلح افواج کو فوجی امدادی پیکج کے تحت فراہم کیا گیا ہے۔ یوکرین کو برمسٹون 2 میزائلوں کی ترسیل کا ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ان میزائلوں کو روسی ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یورپی ممالک نے روس کے خلاف شدید اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسکو کو شکست دینے کے لیے یوکرین کو بڑے پیمانے پر مختلف قسم کے ہتھیار بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ دراصل روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے محاذ کا دورہ کیا اور روسی فوجوں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری شدہ بیان کے مطابق شویگو جنوبی محاذ کا معائنہ کیا جہاں خصوصی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ اس موقع پر روسی وزیر دفاع نے فوجیوں کی تیاری، جنگی حربوں، میدان جنگ کی صورتحال اور امدادی اور لاجسٹک سرگرمیوں کے بارے میں ضروری ہدایات دیں۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے روس کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل ویلری گراسیموف کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امریکہ نے جھڑپوں میں شدت آنے کے خوف سے کیف کو ایسی کسی حرکت سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جراثیمی ہتھیاروں کے ترک اسلحہ معاہدے کا نواں اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کے شرکاء نے کانفرنس کے دوران اس معاہدے کی تقویت پر زور دیا تاکہ مختلف قسم کے وائرس اور جراثیم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے پر پابندی کے نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس کے شرکاء نے رکن ممالک میں معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کے لیے ایک ورکنگ گروپ کی تشکیل پر بھی اتفاق کیا، جسے جاپان کے نمائندے نے انتہائی مثبت اقدام قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اجلاس کے دوران روس نے امریکہ اور یوکرین کی جانب سے مشترکہ جراثیمی اور کیمیاوی تجربات اور ہتھیاروں کی تیاری پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے اجلاس کے شرکاء سے اس مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ دنیا کی 32 ٹیموں کا میگا ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا آخری میچ آج دفاعی چیمپئن فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پوری طرح پرعزم نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف دفاعی چیمپئن فرانس کے ایمباپے، دوسری بار فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی لے جانے کے لیے پرعزم ہے، تو دوسری طرف اسٹار فٹبالسٹ لیونل میسی کے پاس اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوانے کا آخری موقع ہے۔ ایک ہی کلب سے کھیلنے والے دونوں اسٹار کھلاڑیوں میں سے کون اپنے عزم میں کامیاب ہوگا، اس بات کا فیصلہ آج قطر کے لوسیل اسٹیڈیم میں ہو جائے گا۔ فرانس اور ارجنٹینا دونوں کے اسٹار فٹبالسٹ ایمباپے اور میسی ورلڈ کپ میں 5-5 گول کر چکے ہیں۔ 7 مرتبہ کے بالنڈی اور ایوارڈ جیتنے والے لیونل میسی کے پاس ارجنٹینا کو ورلڈ کپ جتوا کر اپنے کیریئر کے اختتام یادگار بنا دینے کا یہ آخری موقع ہے۔ دوسری جانب ایمباپے ہیں جو کلب کی سطح پر بہت سی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اگر دوسری بار ورلڈ کپ ٹرافی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا جو انہیں دنیا کا بہترین کھلاڑی بھی بنا دے گا۔ قطر میں جاری ورلڈ کپ میں فائنل سے قبل تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے پلے آف میچ میں کروشیا نے مراکش کو 2-1 سے شکست دے دی۔ مراکش کی ٹیم جو ورلڈ کپ کے دوران اپنی حیران کن کارکردگی کی بنیاد پر عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی، گزشتہ روز تیسری پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں اپنے حریف کروشیا کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ خاصا سنسنی خیز رہا۔ دونوں ٹیموں نے میچ کے ابتدائی 10 منٹ کے اندر 1-1 گول مارا۔ کروشیا کی جانب سے 7ویں منٹ میں جوسکو گوارڈیول نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی، لیکن مراکش نے 2 منٹ بعد برتری ختم کر دی اور اشرف داری نے 9ویں منٹ میں ٹیم کے لیے پہلا گول کیا اور مقابلہ برابر ہو گیا۔ کروشیا نے پہلے ہاف کے دوران کھیل کے 45ویں منٹ میں دوسرا گول کر کے ایک مرتبہ پھر برتری حاصل کی، جو میچ کے آخر تک برقرار رہی، اور یوں فیفا ورلڈ کپ قطر میں کروشیا کی ٹیم نے تیسری پوزیشن کو اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل کروشیا نے 2018 کے ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی، تاہم فرانس کے مقابلے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس بار سیمی فائنل میں لیونل میسی کی ٹیم ارجنٹینا نے کروشیا کو فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی دعا اور مرادیں مانگنے کے لیے 5 مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہ و نالہ کر رہا ہو ان مواقع پر دعا قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو 3 چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے: بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ 2 حالتوں پر بھروسہ کریں: صحت اور عافیت، اور مالداری و تونگری۔ اس لیے کہ ممکن ہے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی بیماری آ جائے اور صحت و سلامتی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اچانک غریبی اور تنگ دستی آ جائے اور مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، راستے سے پہلے ہم سفر کے بارے میں معلوم کر لیا کرو، اور گھر لینے سے پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرو۔ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے مردوں اور عورتوں دونوں پر جہاد فرض کیا۔ مرد کا جہاد جان و مال کی قربانی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور عورت کا جہاد اس کے شوہر اور اس کی غیرت کی بنا پر درپیش مشکلات پر صبر کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر انہیں غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جلے وہ کی خیرات دیں گے بجھا دیں گے وہ پیاس قلبوں نظر کی دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا شافع محشر وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا وہ بھرتے ہیں دامن
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 27 آذر 23 جماعت الاول اور 18 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 23 جماعت الاول سن 552 ہجری قمری کو خاندان عراقی سے وابستہ وزیر ابن صدقہ نے وفات پائی اور انہیں بغداد میں سپرد خاک کیا گیا. انہوں نے وزارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ادب اور حدیث کی تعلیم حاصل کی. سن 542 ہجری قمری میں وہ وزیر بنے اور انہیں قمام الدین کا لقب دیا گیا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک وزارت کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکے. ان کے مخالفین نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد ہی انہیں وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. تیئیس جماعت الاول سن 660 ہجری قمری کو معروف فقیہ، قاضی اور خطیب ابن عبدالسلام نے وفات پائی. انہوں نے فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور بہت جلد اپنے زمانے کے ممتاز علماء کی صف میں شامل ہو گئے. ابن عبدالسلام نے حکام کو رومی لشکر کے خلاف ڈٹ جانے کی رغبت دلائی، جس کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی. دمشق میں وہ تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے مصر میں قاضی کا عہدہ بھی سنبھالا اور وہاں تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا. ان کی تحریر کردہ کتابوں میں الفتاوی خاص طور سے قابل ذکر ہے. تیئیس جماعت الاول سن 1307 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور فقیہ و عالم دین سید محمد ابراہیم المعروف سید العلماء نے وفات پائی. 14ویں صدی ہجری قمری کے جید علماء میں سید العلماء کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں. اٹھارہ دسمبر سن 1902 عیسوی کو گلیس بے شہر میں دنیا کا پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا. یہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو ایجاد کرنے والے سائنسداں مارکونی نے قائم کیا تھا. اس طرح یورپ اور امریکہ کے درمیان ہوا کی موجوں کے سہارے گفتگو کا امکان پیدا ہوا. اس زمانے میں ریڈیو سے ایک تفریحی اور تعلیمی میڈیا کی حیثیت سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ صرف مواصلاتی امور کے لیے استعمال ہوتا تھا. اٹھارہ دسمبر سن 1914 عیسوی کو برطانیہ نے مصر کو باضابطہ طور پر اپنی نو آبادیات میں شامل کیا. پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی عثمانی حکومت برطانیہ کے مخالف ملک جرمنی کا ساتھ دے رہی تھی۔ برطانیہ نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر پر قبضہ کر لیا جو اس زمانے میں حکومت عثمانی کے تحت آتا تھا۔ برطانوی قبضے کے بعد مصر کے عوام نے سامراج مخالف تحریک شروع کی اور سن 1922 میں مصر کو آزادی حاصل ہو گئی۔ مصر میں جمہوری نظام حکومت ہے۔ ستائیس آذر سن 1358 ہجری شمسی کو ایرانی عالم دین اور عظیم مجاہد ڈاکٹر محمد مفتح کو عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ قم کے اعلیٰ دینی مرکز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی میں بھی فلسفے کی تعلیم میں وہ مشغول رہے اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد مفتح تہران یونیورسٹی میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تدریس کے ساتھ ساتھ ظالم شاہی حکومت کے خلاف بھی جد و جہد جاری رکھی۔ ڈاکٹر شہید مفتح نے انقلاب اسلامی کی تحریک میں شاہ کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شہید آیت اللہ مفتح کا شمار یونیورسٹیوں اور اعلیٰ دینی مدرسوں کے درمیان رابطے کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے 27 آذر کو ایران میں یونیورسٹیوں اور دینی مدرسوں کی یکجہتی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، آج آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہیں انشاءاللہ، خیریت سے ہیں۔ گھر والے سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے چہرے یہاں ہمارے ریڈیو سیٹس کے پاس بیٹھے ہوں گے اور ہمارا یہ پیارا سا پروگرام سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔
جی ہاں بالکل، اور جس انداز سے باجی نے پروگرام شروع کیا ہے، بس مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت اچھی بزم سجی ہوئی ہے اور سامعین اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں،
اور ساتھ ہی جو بزم جمی ہوئی ہو، بزم انجم کی طرح سب سارے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی اچھی بڑی مزیدار دودھ والی چائے بھی ہوگی۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ میں سے پکوڑوں کا بھی ذکر کر دیجئے، دال موٹ کا بھی ذکر کر دیجئے،
دہی بڑے
کا ذکر کر دیجئے۔ جی ہاں بالکل بالکل،
جتنی بھی چیزیں ہیں سب سجیوی ہوں مٹھائی۔
بہرحال یہ ہندوستان اور پاکستان کی ایسی سوغات ہیں کہ جو کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی، اور بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑی خوش ذائقہ ہیں، اور جو بھی ان کو کھاتا ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ بہرحال جس اپنائیت سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ بزم میں شریک تمام دوست جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہمیشہ خوش و خرم ہوں، آباد رہیں
انشاءاللہ انشاءاللہ۔
اب آپ فرمائیے۔
جی ہاں،
آپ کے ہاتھ میں بھی میں جو ہے ہے وہ بلکہ یوں کہوں کہ دست پر بقول فارسی زبان کے جو ہے وہ آئی ہیں اور خط و پیغامات کا جو ہے ایک ٹوکرا ساتھ لائی ہیں خوشبوؤں کا اور آپ بھی سامعین کے الفاظ کے ذریعے سے اس پروگرام میں اطراف شانی کریں گی اور انشاءاللہ کہ ہمارے سامعین آج کے پروگرام سے بھی لطف اندوز ہوں گے ہمیشہ کی طرح.
جی ہاں, اس ٹوکرے میں وہی پھول ہے حسین بھائی جو ہمارے سامعین نے بھیجوائے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو کو ہم بکھیرنے جا رہے ہیں.
بے شک بے شک بے شک.
جی ہاں, اور اب یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ سے یوسف حسنی اور علم خان حسنی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ امید کرتا ہوں بفضل خداوند مہربان آپ اور آپ کے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے. کافی عرصے بعد محبت نامہ ارسال کر رہا ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی کبھی نشریات سننے سے قاصر بھی رہتا ہوں. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں, خبریں سیاسی پروگرام میری توجہ کا باعث رہتے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام ایرانی مشاہیر, اسلام کی معرفت, کلام نور, نور ایمان, خلقت کی رانائیاں, افغانستان اور پاکستان, گزشتہ ہفتے کے دوران, آس پاس اور آج کا ایران پروگرام بھی میں شوق سے سنتا ہوں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بھی جب کبھی وقت ملتا ہے تو سن لیتا ہوں, وہ بھی بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں. ویسے تو ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں شہری سہولیات کی شدید کمی ہے اور تعلیم کا تناسب بھی بہت کم ہے, اس لیے کافی مسائل ہیں, لیکن لوگ آج بھی ریڈیو سنتے ہیں اور ریڈیو کی معلوماتی جو پروگرام ہوتے ہیں اور دوسرے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں.
جی جناب یوسف حسنی اور علم خان حسنی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع کیچ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے. باجی مستقل پابندی کے ساتھ چار مہینے, پانچ مہینے, چھ مہینے میں جناب یوسف حسنی صاحب جو ہے وہ خط ارسال کرتے ہیں, اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
کو یعنی پتا رہتا ہے کہ کتنا ڈسٹنس آیا ہے دوسرے خط کے مابین.
چونکہ وہ جو واٹس اپ پر یہ خط آتے ہیں تو تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے, تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ خط کتنے عرصے بعد جو ہے وہ پہنچا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میں چاہوں گا اپنے ان دوستوں سے کہ جو بہت بڑے مثلا فاصلے کے ساتھ خط لکھتے ہیں ذرا جلدی جلدی خط لکھا کریں تاکہ آپ کے محبت بھرے کلمات سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ معطر رہے. جناب یوسف حسنی صاحب ہمارے بہت پرانے سامع ہیں اور ریڈیو زاہدان بھی سنتے رہے ہیں, ریڈیو تہران بھی سن رہے ہیں, مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے سرگرم رکن بھی ہیں. ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے تبصرے بھی تحریر کرتے ہیں اور جو پروگرام ان کو پسند ہیں ان کا نام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ویسے جن پروگراموں کے نام انہوں نے لکھے ہیں وہ پروگرام ہیں کہ جو سامعین دلچسپی اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں, چاہے اس میں پروگرام ایرانی مشاہیر ہو, اسلام کی معرفت ہو, کلام نور ہو, نور ایمان ہو, خلقت کی رانائیاں ہوں. یہ وہ پروگرام ہیں کہ جو برسہ برس سے چلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جیسے جیسے جو مضامین آتے ہیں, نئے مضامین آتے ہیں, اسے سامعین بھرپور جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں.
جہاں تک خیال ہے ان پروگراموں کا دائرہ جو ہے وہ معلوماتی پروگراموں میں شمار ہوتا ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ جہد جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, جیسے اسلام کی معرفت پروگرام ایک بہت پرانا پروگرام ہے, لیکن اس کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں وہ مثلا میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں تقریباً 500 سے زیادہ پروگرام جو ہے یہ نشر ہو چکے ہیں اور مسلسل جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور سامعین بڑے شوق سے اس پروگرام کو جو ہے وہ سنتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بہرحال اسلام کے حوالے سے, اسلامی اقدار کے حوالے سے, اسلامی اصولوں کے حوالے سے, مفاہیم اسلام کے حوالے سے, اخلاق کردار اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, تو سامعین بھی اس پروگرام کو خاص طور پر پسند کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک جناب یوسف حسنی صاحب نے اپنے علاقے کے حوالے سے لکھا کہ کچھ جو ہے وہ تعلیم کی وہاں پر کمی ہے, تو بہرحال تعلیم کو فروغ حاصل ہونا چاہیے اور حکومتوں کی بھی اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے. اگر معاشرے میں تعلیم کا فقدان ہو تو بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ گراوٹ آ جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نشو نما نہیں ہو پاتا. بہرحال ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب یوسف حسنی صاحب کے اور عالم خان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا. امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا.
جی ہاں سامعین, آپ پروگرام بزم دوستان تہران ریڈیو سے سماعت فرما رہے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے حمزہ علی نے یہ خط ہمیں بھیجوایا ہے.
جی ماشاء اللہ,
لکھتے ہیں, آپ نے پوچھا نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے,
اگر معلوم ہوتا تو میں جو ہے وہ, چونکہ خط جو ہے اس کا شعبہ آپ کا شعبہ ہے, لے کے آتی ہیں آپ اور میں تو صرف جو ہے ایک ہم آہنگ کنندہ ہوں.
ایسی باتیں نہ کریں, آپ صرف ایک چھوٹا سا سوال کر لیں مجھ سے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے.
جی ہاں, میں کیا لکھا ہے انہوں نے,
ہاں یہ ہوئی نا بات, اب میں آگے بڑھاؤں گی اس خط کو. جی ہاں, حمزہ علی بھائی نے لکھا ہے کہ خط وغیرہ لکھنے کا زیادہ عادی نہیں ہوں, لیکن ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, مجھے آپ خاموش سامعین میں شمار کر سکتے ہیں.
جی ماشاء اللہ.
آگے شکل لکھتے ہیں کہ لیکن میرے ایک عزیز جو ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں بھائی اصغر, انہوں نے مجھے خط تحریر کرنے پر آمادہ کیا. ارے بھائی کیا بات ہے آپ کے بھائی اصغر کی, کہ انہوں نے آپ کو آخر آمادہ کر ہی لیا اور تیار کر لیا خط لکھنے پہ. آگے چل کر یہ لکھ رہے ہیں کہ ویسے میں خود بھی کافی عرصے سے خط لکھنے کی سوچ رہا تھا. بہت خوب, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ اس لیے بھی سنتا ہوں کہ مجھے اسلامی جمہوریہ ایران سے دلی لگاؤ ہے, اور میں بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں, اور مجھے ان دونوں عظیم رہنماؤں سے دلی پیار ہے. ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگراموں میں اسلامی اقدار کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور اسلامی اور دینی احکامات کا لحاظ بھی وسوخ کے ساتھ نظر آتا ہے. مجھے ریڈیو تہران کے تقریباً سبھی پروگرام پسند ہیں, لیکن خصوصی پروگرام جو مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جاتے ہیں بہت محنت کے ساتھ بنائے جاتے ہیں. ریڈیو تہران کے سینئر ساتھی جناب سید ساجد رضوی کی کمی ریڈیو اور ٹی وی پر محسوس کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جی ہاں, یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا حمزہ بھائی, ہمیں بھی واقعی میں یہاں پر ساجد بھائی کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے, خدا ان کی مغفرت فرمائے.
دیکھیں باجی, خاص طور پر جو ہے وہ ساجد رضوی بھائی مرحوم جو ہیں, میں اکثر و بیشتر اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اکثر سامعین جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ ان کے اخلاق اور ان کی جو ہے محبتوں کا جو ہے وہ اثر ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو بھی سامعین ہیں وہ ان کی شخصیت سے بھی واقف ہے, چونکہ وہ تھے ہی بہت ہی محبت کرنے والے, بہت ہی پیار کرنے والے, ہر دل عزیز شخصیت تھے, اور جہاں وہ ہمارے اسٹاف کے درمیان محبوب تھے بلکہ وہ سامعین میں بھی بہت مقبول اور ناظرین میں بھی بہت زیادہ پسند کی جانے والی شخصیت تھے. اسی لیے وقتاً فوقتاً جو ریڈیو سننے والے اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات دیکھنے والے ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں وہ مرحوم ساجد علی بھائی کو یاد کرتے ہیں اور ان کی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں, ان کے اخلاق کو یاد کرتے ہیں, بلکہ میں یہ بھی کہوں کہ وہ بڑی قدر کرتے تھے سامعین اور ناظرین کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور میں جناب حمزہ علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی یاد دلا کر ان کی مغفرت کی دعا کا موقع فراہم کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. ویسے ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں, بلکہ ہر وہ فرد کے جو ان کو جانتا ہے ان کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ دعا کرتا رہے گا. جناب حمزہ علی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. باجی, خط نہ لکھنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اکثر ہمارے سامعین ہوں یا ناظرین ہوں وہ یہ کہہ کر پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سے لکھا نہیں جاتا. ٹھیک, تو اب ہم بھی جو ہے وہ سامعین کو زیادہ اصرار نہیں کرتے, لیکن تاکید ضرور کرتے رہیں گے کہ بھائی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ لکھنے کا شوق پیدا کیجئے.
لیکن یہاں حسین بھائی, جیسے کہ حمزہ بھائی نے کہا ہے کہ میں خط بہت کم لکھتا ہوں, اور پھر مجھے جو ہے میرے ایک عزیز ساتھی نے اس خط لکھنے پہ آمادہ کیا، تیار کیا
یہ اصغر بھائی صاحب نے،
اصغر بھائی نے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں جب میں نے ان کا خط پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا ان کا،
چونکہ یہ تاکید کے ساتھ خط لکھا جا رہا ہے اور چونکہ ایک بھائی نے ان کو جو ان کی حوصلہ افزائی کی اس کے بعد یہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے بہت اچھے مضمون کے ساتھ جو ہے وہ خط تحریر کیا ہے۔ اور ایسے بہت سے سامعین ہیں، جیسے انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک خاموش سامعین میں شمار کریں، تو ایسے سینکڑوں سامعین ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ سامعین اپنی خاموشی توڑیں،
توڑ دیں اور توڑ دیں
چاہے وہ خط لکھیں، پیغام بھیجیں اور ریڈیو تہران کے جو بزم دوستاں ہیں اس میں شامل ہوں، تاکہ آپ کے وجود کا احساس ہو اور یہ بزم بھی جو ہے وہ معطر ہو آپ کے وجود سے۔ جناب حمزہ علی صاحب کا ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا شکریہ، اور خاص طور پر باجی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے اور اپنے دلی لگاؤ کا اظہار کیا ہے۔ ویسے یہ عظیم رہنما جو ہیں اور یہ شخصیت جو ہیں واقعی ہیں اس قابل، اور دنیا بھر میں ان کے عاشقان اور محبت کرنے والے گوش و کنار میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور یہ محبتیں جو ہیں وہ مزید جو ہیں وہ پھولیں پھلیں، اور آپ کے پیغامات یعنی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی بیانات جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ اس پر عمل کریں، تو یقینی طور پر جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کو شکست ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اور جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ جناب حمزہ علی صاحب آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران سے محبتوں کا اظہار فرمایا۔
جی ہاں، حمزہ بھائی کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور ہمارے اس بزم میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، سامعین ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے حسن بھائی ہمیں، پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر سکھر سے شیخ عمران صاحب نے، اور
جی
لکھتے ہیں کہ
اب میں کہوں یا
نہیں، جی میں نے خود کہہ دیا، میں خود اب آگے بڑھا رہی ہوں، اس پر میں نے آپ سے اتنی ریکویسٹ کی تو آپ نے کہا کہ اس کا سوال کیا، اب میں پڑھتی چلوں،
چلنے چلنے چلے جی،
اب مجھے پڑھنے دیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ ریڈیو تہران کے نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، خبریں، تبصرے اور دیگر پروگرام نہایت ہی معلوماتی ہیں، ریڈیو تہران سے ہمارا پرانا تعلق ہے لیکن کچھ برسوں سے کوئی رابطہ برقرار نہیں کر سکا تھا، لیکن ریڈیو تہران کے پروگرام سنتا رہا ہوں، مجھے پروگرام، خبروں اور سیاسی پروگرام کے علاوہ پروگرام یادوں کے جھروکے بہت پسند ہے، اس پروگرام میں ماضی میں ہونے والے واقعات کا علم ہوتا ہے اور تاریخ وار واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ پروگرام اسلام کی معرفت بھی معلوماتی ہے۔ ویسے تو ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام معلوماتی اور علمی تحقیقی ہوتے ہیں، اور بہت عرصے بعد رابطہ برقرار کیا ہے، اس لیے آپ بھی مجھے یاد رکھیں اور پروگرام گائیڈ ارسال کریں۔
جی جناب شیخ عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ باجی یہ خط تھوڑا سا مختصر تھا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے پسندیدہ پروگراموں کا ذکر کیا،
جی
اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں، اور اب کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں ان سامعین کو کہ جو بہت کم خط لکھا کرتے تھے لیکن اب وقتاً فوقتاً ان کے خطوط ہمیں موصول ہو رہے ہیں، تو شیخ عمران صاحب بھی انہی سامعین میں سے شامل ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خبریں، تبصرے سنتے ہیں، ریڈیو تہران کے معلوماتی جو پروگرام ہیں وہ ان کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ویسے باجی پروگرام یادوں کے جھروکے کا انہوں نے ذکر کیا، یہ پروگرام واقعاً جب آپ سنیں گے اس پروگرام کو تو احساس ہوگا کہ جیسے ہم تاریخ کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک پرانی یاد انسان کے ذہن میں آتی ہے، اور
جی
انسان
جی
کو اپنے ماضی سے جڑا رہنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ماضی سے جو چیز ہمیں زیادہ جو ہے حاصل کرنی چاہیے وہ تجربہ ہے، اور ان افراد کی ان تک محنت ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے بیش بہا کارنامے انجام دیے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شیخ عمران صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ پروگرام گائیڈ ارسال کرنے کا سلسلہ باجی کافی عرصے سے ختم ہو گیا ہے،
جی جی،
لیکن سامعین جو ہے پھر بھی ہم سے فرمائش کرتے ہیں کہ گائیڈ ارسال کریں، تو ہم یہاں پر معذرت بھی چاہیں گے اور ان سے ہی کہیں گے کہ اب جو بھی کچھ ہے وہ ہماری سائٹ میں موجود ہے, آپ اسے رجوع کر سکتے ہیں. وہاں پر پروگراموں کے حوالے سے بھی آگہی فراہم کی جاتی ہے اور جو روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام ہیں وہ بھی سائٹ پر اپڈیٹ کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب شیخ عمران صاحب آپ کا سکھر سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں شیخ بھائی کے لیے ہم اپنے سائٹ کا ایڈریس بھی بتا دیں کہ urdu.sahar.tv.ir, وہاں پر ریڈیو اور ٹی وی دونوں پروگرام جو ہیں آپ کو مل جائیں گے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, معلوماتی پروگرام بھی وہاں پہ ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ وہاں پر مل جائے گی. اشارے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پروگرام ختم کیا جائے اور مڑ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت بہت ہو گیا, لہذا اس حصے میں ہم سامعین سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. میزبان ہاشم علی کا سلام. سامعین پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ اطلاعات آئی اے ای اے کے معائنہ کار ایران آ رہے ہیں. ایران ڈیلی, ایران اور سعودی عرب کے نمائندے اردن میں ملاقات کریں گے, لبنان میں ایران کے سفیر کا اعلان. واشنگٹن پوسٹ, پیرو سیاسی کشمکش میں اضافہ, بغاوت سے ہٹائے گئے صدر کے حامی مظاہرین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ قدس, انسانی حقوق یورپیوں کا صرف ایک سیاسی آلہ کار. روزنامہ قدس اس بارے میں لکھتا ہے کہ آسٹریا میں متعین ایران کے سفیر عباس باقرپور نے یورپی حکام کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا کبھی ہوا ہے کہ اسرائیل کی حکومت کے نمائندے کو خواتین اور بچوں کے مسلسل قتل عام کے لیے طلب کرو, یا وہ دوسری حکومتیں جنہوں نے ایک دن میں 81 لوگوں کو سزائے موت دی. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یقیناً نہیں, کیونکہ انسانی حقوق بس تمہارے فاضل پرزوں کے ڈبے میں موجود ایک چیز ہے جسے تم وقفے وقفے سے استعمال کرتے رہتے ہو. انہوں نے دوہرے معیار ہیش ٹیگ کے ساتھ یہ پیغام جاری کیا ہے. واضح رہے کہ یورپ کی وزرائے خارجہ کونسل نے گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کے بہانے ایران کی 20 شخصیات اور ایک ادارے پر پابندی عائد کر دی تھی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورپ میں اقتصادی بحران کے خلاف ہونے والے احتجاج میں مظاہرین کو جس انداز میں کچلا گیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. روزنامہ گارڈین, ٹائم بم چل چکا ہے, مغربی یورپ میں صحت عامہ نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی. گارڈین اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ برسوں تک مغربی یورپ کے صحت عامہ کے نظام کو دنیا کے بہترین سسٹموں میں قرار دیا جاتا تھا, لیکن سن رسیدہ افراد کی شرح میں اضافہ, طویل المدت امراض اور کووڈ کے بعد طبی کارکنوں کی حد سے زیادہ تھکن نے ایک طوفان کی شکل میں پورے طبی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ یورپ میں سرگرم ڈبلیو ایچ او کے نمائندہ ادارے کی رپورٹ میں آیا ہے کہ علاقے کے تمام ممالک اس بحران میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ فرانس میں 2012 کے مقابلے میں ڈاکٹروں کی تعداد گھٹ چکی ہے اور 30% عوام کو طبی خدمات تک دسترس حاصل نہیں ہے۔ جرمنی میں صحت عامہ سسٹم میں 35,000 روزگار کے مواقع خالی ہیں، جو کہ گزشتہ دہائی کے مقابلے میں 40% اضافہ دکھا رہی ہے۔ اسپین میں 7,00,000 افراد آپریشن کے انتظار میں ہیں، جبکہ 5,000 ڈاکٹر ایک مہینے سے ہڑتال پر ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ یہ سب ایک ٹائم بم کی طرح پورے یورپ کے طبی نظام کو تباہ کر دیں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، جمعہ تک کیوں رک رہے ہیں؟ حکومت کا عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کے اعلان پر سوال۔ نوائے وقت، نااہلی کے الزامات لگانے والے خود نااہل ثابت ہوئے، شاہ محمود۔ اور روزنامہ آگ، دوبارہ جیل نہیں جائیں گے بلقیس کے مجرم، سپریم کورٹ نے 11 مجرموں کی رہائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی عرضی خارج کر دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ایشیا ایکسپریس، عدالت عظمیٰ اور مرکز میں زبانی جنگ، وزیر قانون کو چیف جسٹس کا جواب، سپریم کورٹ کے لیے کوئی معاملہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ایشیا ایکسپریس اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ ججوں کی تقرری میں تاخیر پر مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان کشمکش بڑھ رہی ہے۔ وزیر قانون کرن رجیجو نے مختلف فورمز پر کئی مسائل پر عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور عدلیہ نے بھی مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، ججوں کی تقرری میں طویل تاخیر ہو یا اس بات کی نشاندہی کرنا کہ سپریم کورٹ کے لیے کوئی بھی معاملہ بہت بڑا یا بہت چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اسے شہریوں کی آزادی کی پکار کا جواب دینا پڑتا ہے۔ حال ہی میں رجیجو نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو زیر التوا مقدمات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے درمیان ضمانت کی درخواستوں اور غیر سنجیدہ عرضیوں کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر کی تنقید کے بالواسطہ جواب میں ملک کے چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ نے جمعے کو کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ شخصی آزادی کی خلاف ورزی کے معاملات میں مداخلت کرے، اور جج اس کے لیے رات بھر کام کرتے ہیں۔ روزنامہ جنگ، عمران خان کا 23 دسمبر کو پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کا اعلان۔ جنگ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ لاہور میں وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان کے ہمراہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگلے جمعے کو دونوں اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر کے سامنے جا کر کہیں گے، استعفی قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ آج پرویز الہی اور محمود خان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آج بڑے اہم فیصلے کا اعلان کرنا ہے۔ جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، خوف ہے کہ ملک ڈوب جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت نے معیشت بہتر طور پر چلائی ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ مدت پوری کر لیں، لیکن یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈر ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ ہار جائیں گے۔ الیکشن کمشنر بددیانت آدمی ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایران فرنٹ پیج، ایران میں یورینیم کی افزودگی کی گنجائش دگنی ہو گئی، ملک کی تاریخ میں بے مثال، ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ۔ تسنیم نیوز، تل ابیب میں مشکوک دھماکہ، اعلان کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ اور فارس نیوز، روس کی فوج کے چیف آف اسٹاف کو قتل کرنے کی کوشش ناکام۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مونث نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی۔ مذکر اور مونث دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیے آمد،
رضیا آئی، اور اسی طرح
علی آمد،
علی آیا،
احمد رفت،
احمد گیا،
ناصرے رفت،
ناصرہ گئی۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونث کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے۔ ایک بار اور ایک مثال سنیے۔
محمد خوابید،
محمد سو گیا،
نسیمہ خوابید،
نسیمہ سو گئی۔ سامعین، آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا اور نسیمہ کو نسیمے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے۔ اور اب مذکر یا مونس. جی ہاں، مذکر اور مونس مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ. ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر. مثلاً آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے. اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی. فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے.
این میز خیلی خوب است. این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونس سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونس ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است.
خوب است. مذکر اور مونس حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیه گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیه اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام منار نور، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
منارہ نور.
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں آخرت سے مربوط موضوعات میں مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہودی مذہب کے اصولوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کا انکار بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی موت، قیامت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ زرتشتی عقائد میں آیا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی زندگی میں انجام دی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن مرنے والے کے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ مرنے والا فرد چار دن کے بعد عالم برزخ میں پہنچے گا، پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ زرتشتیوں کے عقیدے کے مطابق جب انسان پل صراط پر پہنچے گا اور پل صراط پر تین قدم آگے بڑھے گا تو اس کے اعمال مجسم صورت میں آ جائیں گے۔ یہ تین قدم زرتشت مذہب میں نیک اعمال، نیک گفتار اور نیک کردار کی علامت ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام الہی ادیان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہر چند کہ انسان دائمی حیات کا خواہش مند رہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اسے موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان، خاص طور پر ادیان الہی میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے خوشگوار اثرات کا مشاہدہ انسان موت کی آغوش میں جانے کے وقت کرے اور اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ Thank you. دین مبین اسلام کی نظر میں موت عالم غیب میں داخلے کی ایک گزرگاہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو خواب اور موت کو بیداری کا نام دیا ہے، یعنی موت عالم خیال سے نکلنے اور عالم حقیقت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کیے جانے کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی موت کے ذریعے کسی چیز سے محروم نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر، اگر کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے اور چھینی ہوئی چیز کے بدلے جو چیز اسے ملنے والی ہے وہ اتنی بیش قیمت ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کا اسے غم نہیں ہوگا۔ موت کو تتلی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ کیڑا ایک شاخ پر جنم لیتا ہے، پھر وہاں سے چلنے لگتا ہے اور آخر میں اڑنے والی تتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نہ صرف تتلی کی خوبصورتی دیکھی جا سکتی تھی بلکہ اس میں اڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ قرآن مجید کی تعبیر میں انسان نیند کی صورت میں موت کا چھوٹا سا تجربہ کرتا ہے، لیکن ایسی موت جس میں واپسی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مفہوم کو درک کر سکے۔ قرآنی آیات میں موت کا ذکر ایک عام قانون کے نام سے ہوا ہے کہ یہ سرنوشت تمام جاندار اور غیر جاندار مخلوقات کے لیے حتمی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مفسران نے قرآنی تفاسیر میں چکھنے کے لفظ کے ذیل میں ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ انسان کی روح نہیں مرتی، کیونکہ چکھنے کے معنی یہ ہیں کہ روح باقی ہے اور موت کو درک کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روح انسان کے جسم اور بدن سے ہٹ کر ہے، کیونکہ موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاں کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جاں کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات، خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے، ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر، اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس مانوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔